بسم الله الرحمن الرحیم. ما كان
محمد ضروری ہے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد نہیں ہے محمد آبا احد من رجالکم باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے.
آبا تو بھی ہے نا تو جمع ہوتی ہے.
اچھا آبا احد
صحیح کریں اس کو
آبا احد من رجالکم کسی کے باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے. ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اور لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں خاتم النبیین ہیں مہر ہے ان پہ نبیوں کی. وکان اللہ بکل شیء علیما اور ہے اللہ ہر چیز کو جاننے والا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا یا اے لوگو جو ایمان لائے ہو ذکر کرو اللہ کا کثرت سے. اللہ کا ذکر بہت کثرت سے. وسبحوہ بکرۃ واصیلا اور پاکی بیان کرو اس کی صبح اور شام. سبحوہ جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے پاکی بیان کرو. هو الذی یصلی علیکم وملائکته ویخرجکم من الظلمات الی النور. ہوا وہ الذی جو یصلی رحمت بھیجتا ہے. یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے کہ جو رحمت بھیجتا ہے. علیکم تم پر وملائکته اور اس کے فرشتے. لیخرجکم تاکہ نکالے تم کو. من الظلمات اندھیروں سے. الا النور نور کی طرف. وکانا بالمومنین رحیما اور ہے مومنوں پہ مہربان. اور وہ ہے مومنوں پہ مہربان. تحیاتہم یوما ان کا تحفہ. یوما اس دن. یلقونہ سلام یلقونہ ملیں گے اس کو سلام ہوگا اللہ کی طرف سے. وأعد لهم اجرا کریما اور تیار کیا ہے اس نے ان کے لیے اجر عمدہ. یا ایھا النبی انا ارسلناک اے نبی بے شک ہم نے بھیجا تم کو. شاہدم و مبشرم و نذیرا شاہد گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. وداعین اور دعوت دینے والا. الی اللہ باذنہ و سراج منیرا دعوت دینے والا اللہ کی طرف بھی اذن ہی اس کے حکم سے. و سراج و منیرا اور روشن چراغ. و داعین جو ہے وہ اسم فاعل ہے واحد مذکر. و بشیر المومنین و بان لہم من اللہ فضلا کبیرا اور خوشخبری دو مومنین کو. بان کے لہم ان کے لیے ہے. بان کہ ان کے لیے ہے. من اللہ فضلا کبیرا اللہ کی طرف سے فضل بڑا. ولا تطع الکافرین من المنافقین ولا نہ اور نہ کہنا مانا کافروں نے اور منافقوں نے. ودع اور نہ پروا کر. ازاہم ان کا ایزا دینا. وتوکل علی اللہ اور بھروسہ کر اللہ پر. ودا جو ہے نہ پرواہ کر جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے. وکفا باللہ وکیلا وہ کافی ہے اللہ وکیلا کارساز.
ٹھیک یہیں تک تھا نا. تو تشریح کرتے ہیں. ابھی بھی تھوڑی ویسے آپ کو محنت کی ضرورت ہے یہ الف کے اندر نا. پچھلی کلاس میں بات ہوئی تھی کہ وہ کہاں کھینچنا ہے کہاں نہیں کھینچنا ہے. اچھا یہ انابیہ صاحب آپ سے چیز پوچھنی تھی, آپ نارتھ کراچی میں رہتے ہیں نا, تو وہاں پر گرلز ڈگری کالج ہے, ڈگری گرلز کالج 11i.
جی جی 11a میں ہے.
11a میں ہے. وہاں پر بھی ریسنٹلی کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے کسی ٹیچر قادیانی ٹیچر نے کچھ کہا تو اس کو پر؟
نہیں حضرت, میرے تو علم میں بالکل بھی نہیں ہے اس قسم کا کچھ بھی.
علم میں نہیں ہے. اچھا, اس میں بس کسی نے باقاعدہ خود لکھ کر کے فارورڈ نہیں کیا بلکہ خود لکھ کر کے میسج بھیجا ہے کہ یہاں پر ایک انہوں نے قادیانی قانون ٹیچر مبشرہ طاہر نے بی کام کی کلاس میں لیکچر دیتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کے متعلق قادیانی عقیدے کے مطابق کہا کہ نبوت کو کس طرح ختم نہیں ہوا ہے, نبی آتے رہیں گے. کلاس میں 30 سے زائد طالبات تھیں, طالبات نے انہیں منع کیا کہ ایسا نہیں ہے, یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے, ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. جس کے بعد بھی خاتون ٹیچر نے اس پر اصرار کیا, اور اس کے بعد طالبات اور خاتون ٹیچر کے مابین سخت طرح کلامی ہوئی اور ہاتھا پائی تک محبت پہنچی. خیر یہ ہے, وہی میں پہلے کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ تو آپ سے چلے ابھی موقع ملا پوچھ لیا, عارف صاحب سے بھی پوچھتے ہیں, وہ بھی شاید سے جانتے ہوں وہاں پہ کر کے بتائیں. کیونکہ اب جو ہمارا ٹاپک ہے اللہ کی طرف سے, وہ ٹاپک بھی اسی یہی ہے, ختم نبوت والا ٹاپک, اور یہ خبر جو ہے وہ کل ہی آئی ہے. اگر یہ ویریفائی ہوتی ہے تو پھر ظاہر ہے اس ٹاپک کی اہمیت ظاہر ہے وہ تو بہت زیادہ ہے ہی, لیکن واقعی اس طرح کے اگر انسیڈنٹس ہو رہے ہیں کہ اب ہمارے کالجوں کے اندر باقاعدہ ٹیچرس کھل کر کے اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئیں تو بہت پریشانی کی بات یہ ہے. خیر تو ہم شروع کرتے ہیں خلاصہ تفسیر سے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم, اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. پہلی آیات میں نکاح زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا تبلیغ عملی ہونے اور سنت انبیاء ہونے کی حیثیت سے محمود ہونا بتلایا گیا تھا. ٹھیک ہے کہ بھائی پچھلے انبیاء نے بھی بہت اللہ تعالیٰ کے حکم سے شادیاں کری تھیں, ازواج کی تعداد زیادہ ہوتی تھی, اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو یہ نکاح ہوا تو یہ تو ایک تبلیغ عملی تھی, ایک رسم کو توڑنا تھا. آگے ان معترضین کا جواب ہے جو اس نکاح کو مضمون سمجھ کر تانہ زنی کرتے تھے, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. یہ جو تم کہتے ہو کہ زید جو ہے وہ ان کے بیٹے تھے تو یہ صحیح نہیں ہے. یعنی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علاقہ اولاد نہیں رکھتے, جیسا کہ اس آیت میں عام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا رجالکم, یعنی تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. یعنی علاقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تعلق. تو علاقہ اولاد یعنی اولاد کا تعلق نہیں رکھتے. تو مطلب یہ کہ یہ جتنے بھی مرد ہیں نا تو یہ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کسی کے بھی باپ نہیں ہے. تو اس میں نسبت عام لوگوں کی طرف کی گئی اور آن صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت قطع کی گئی. ٹھیک ہے, اس لیے اپنے خاندان کے افراد میں سے کسی مرد کا باپ ہونا اس کے منافی نہیں ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ عام امت کے لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی ابوت حاصل نہیں. ابوت یعنی ابو ہونا, جیسے ہم کہتے ہیں اردو میں ہم ابو کہتے ہیں اسی کو, عربی میں جائے وہ ابو اور ابوت اس کا مصدر ہو گیا. تو ایسی ابوت حاصل نہیں جو کسی دلیل صحیح سے ان کی متعلقہ بیوی کے ساتھ نکاح حرام ہونے کا موجب ہو. لیکن ہاں ایک دوسری رسم کی ابوت روحانی ضرور حاصل ہے، چنانچہ اللہ کے رسول ہیں اور ہر رسول روحانی مربی ہونے کی وجہ سے امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اور اس ابوت روحانیہ میں اس درجہ کامل ہے کہ سب رسولوں سے افضل و اکمل ہیں. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنے خاندان میں کسی کے تو باپ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو ہے وہ بیٹے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، کم از کم دو بیٹوں کا تو سیرت کے اندر ہے، ایک تو حضرت خدیجہ تعالیٰ عنہ سے جو پیدا ہوئے تھے، اور ایک جو ہے وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے تھے، لیکن دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جلد ہی واپس بلا لیا تھا. تو خاندان میں تو دو مردوں کے باپ ہوئے، کیونکہ وہ بچے بھی مرد ہی تھے نا، مر گئے تھے جلدی، میں دنیا سے چلے گئے تھے جلدی، لیکن خاندان کے باہر جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ نبی علیہ السلام کا یہ فادرہڈ والا تعلق نہیں تھا، لیکن رسول والا تعلق جو تھا یہ تعلق اس سے بھی زیادہ بڑھ کے تعلق ہے. تو فرمایا کہ خاتم النبیین ہیں، سب نبیوں کے ختم پر ہیں، اور جو نبی ایسا ہوگا وہ ابوت روحانیہ میں سب سے بڑھ کر ہوگا. تو روحانی ابوت تو ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت روحانیہ کا سلسلہ قیامت تک چلے گا، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد سب سے زیادہ ہوگی. مطلب یہ ہے کہ امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابوت جسمانی اور نسبی نہیں ہے، جس سے حرمت نکاح متعلق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیٹے کی متعلقہ بیوی سے نکاح جو ہے وہ حرام ہوتا ہے، اور ابوت روحانی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ابوت جسمانی نہیں ہے، ابوت روحانی ہے، اس لیے متبنا بیٹے کی متعلقہ سے نکاح کوئی قابل اعتراض نہیں. متبنا کا مطلب اس کو کیا آپ نے منہ بولا کہہ دیا ہو، بلکہ اس روحانی ابوت کا تقاضا یہ ہے کہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اعتماد اور اعتقاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول و فعل پر شک اور شبہ نہ کریں، اور اگر یہ وسوسہ ہو کہ یہ نکاح جائز تو نہیں تھا لیکن اگر نہ ہوتا تو بہتر ہوتا، تاکہ لوگوں کو اعتراض اور تان کا موقع ہی نہ ملتا، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے وجود یا عدم کی مصلحت کو خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے. تو کچھ لوگ ہمارے دور میں بھی یہ بہت عام ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ اس زمانے میں بھی تھا کہ کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، یعنی ہمیں پورا اعتماد ہے اور وہ غلط آدمی نہیں ہے، وہ غلط نہیں سوچتے ہیں، وہ غلط کام نہیں کرتے ہیں، لیکن یہ جو کام کیا نا یہ تھا تو یہ صحیح، لیکن اگر نہ کرتے تو اچھا ہوتا، ٹھیک ہے نا. خامخواہ لوگوں کو جو ہے وہ معترضین کو اعتراض کا موقع ملا، ٹھیک ہے بھائی خامخواہ جو ہے وہ آپ نے یعنی اگر یہ کام نہ کرتے نا تو پھر آسانی ہو جاتی اور خامخواہ کا ایک مسئلہ نہ پڑتا، ٹھیک ہے. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا نہ کرتے تو بہتر ہوتا، تو یہ نبی کے ساتھ ہے نا یہ بات سوچنی جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو کام کیا وہ اللہ کے حکم سے کیا، اور نہ ہوتا تو بہتر ہوتا یہ سوچنا ایسے ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو نا ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو ایسا نہ کرتا نا تو زیادہ بہتر ہوتا، ٹھیک ہے، اللہ کو ایڈوائز کر رہے ہیں، اللہ کے مشیر بن گئے. حالانکہ ہم اللہ تعالیٰ کے مشیر نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور بندے کا کام ہوتا ہے کہ جو حکم سرکار، ٹھیک ہے، جو حکم میرے آقا، یہ ہوتا ہے بندے کا کام. اور مشیر کا کام کیا ہوتا ہے کہ آقا ذرا ایسے نہیں، ایسے سوچ لیں، ایسے کر لیں تو زیادہ ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا، اور یہ نہ کریں تو نقصان سے بچ جائیں گے وغیرہ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ تو آقا ہیں، اور آقا بھی کیسے کہ وہ آگے پیچھے اگلا پچھلا ہر چیز سے واقف ہیں، اور اللہ ہی نے سب کچھ بنایا ہے، اللہ ہی سب کچھ چلاتے ہیں، تو اللہ کی تو ایڈوائزر بالکل بھی نہیں بن سکتے نا. تو نبی کے اوپر اعتراض کرنا اللہ پر اعتراض کرنا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اچھا معارف و مسائل شروع کرتے ہیں. آیت مذکورہ میں ان لوگوں کے خیال کا رد ہے جو اپنی رسم جاہلیت کے مطابق زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے، اور ان کی طلاق کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے آنے صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر تان کرتے تھے کہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا. اس کے رد کے لیے یہ کہہ دینا کافی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید رضی اللہ عنہ کے باپ بلکہ زید کے باپ حارثہ ہیں. مگر اس میں مبالغہ اور تاکید کے لیے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ بھی نہیں، تو ایسے شخص پر جس کی اولاد میں کوئی بھی مرد نہ ہو یہ تان دینا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور اس کی متعلقہ بیوی آپ کے بیٹے کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ پر حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو یعنی جو خاندان کے باہر والے مرد ہیں تو ان میں سے تو کوئی بھی جو ہے وہ اس کا بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کی متعلقہ بیوی کو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ حرام ہو گئی اس کے اوپر، مطلب وہی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بیان فرمایا کہ ساری پاسبلٹیز ختم ہو جائیں اعتراض کی. اس مضمون کے بیان کے لیے مختصر الفاظ یہ تھے، ابا احد منکم کہا جاتا، ما کانا محمد ابا احد منکم، ٹھیک ہے؟ منکم کہہ دینے سے بھی تو بات یہی بنتی ہے نا کہ تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے. ما کانا محمد ابا احد منکم، اس کے بجائے قرآن کریم نے لفظ رجال کا اضافہ کر کے اس شبہ کو دور کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو چار فرزندوں کے والد ہیں، ٹھیک ہے؟ تین فرزند حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے، جو جن کے نام تھے قاسم، طیب اور طاہر، ٹھیک ہے؟ اب کچھ اصل میں مورخین نے جو ہے نا وہ لکھا ہے کہ یہ جو طیب اور طاہر ہے نا یہ دراصل قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لقب تھے، ٹھیک ہے؟ تو لیکن کچھ نے کہا ہے کہ نہیں، یہ تین الگ الگ بیٹے تھے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دوسرا والا قول پریفر کیا ہے کہ یہ تین الگ الگ بیٹے تھے. تو فرمایا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چار فرزندوں کے والد ہیں، تین فرزند حضرت عنہ سے اور ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے ابراہیم، کیونکہ یہ سب بچپن ہی میں وفات پا گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی رجال کی حد میں داخل نہیں ہوا. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ نزول آیت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرزند نہیں تھا، قاسم طیب و طاہر کی وفات ہو گئی تھی اور ابراہیم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. تو مخالفین کے اعتراض اور تان کا جواب اسی جملے سے ہو گیا تھا، مگر آگے دوسرے شبہات کے ازالے کے لیے فرمایا ولاکن رسول اللہ، تو حرف لاکن عربی زبان میں اس کام کے لیے آتا ہے کہ پچھلے کلام میں جو کوئی شبہ ہو سکتا تھا اس کو دور کیا جائے. یہاں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو اس پر یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ بھئی ہر نبی اور رسول اپنی امت کا باپ ہوتا ہے، اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سبھی مردوں کے بلکہ ہر مرد اور عورت کے باپ ہیں، تو آپ سے ابوت کی نفی گویا نبوت کی نفی ہے. اس کا جواب لاکن رسول اللہ ہی کے لفظ سے دے دیا گیا کہ حقیقی اور نسبی باپ ہونا اور چیز ہے جس پر نکاح کے حلال اور حرام کے احکام عائد ہوتے ہیں، اور بحیثیت نبوت امت کا روحانی باپ ہونا دوسری چیز ہے جس سے یہ احکام متعلق نہیں ہوتے ہیں. تو گویا مطلب اس پورے جملے کا یہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مردوں میں سے کسی کے بھی نسبی باپ نہیں لیکن روحانی باپ سب کے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر صرف یہ ہوتا کہ ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ بھئی اس سے جو ہے نا وہ جسمانی ابوت کی بھی نفی ہو جاتی ہے اور روحانی نبوت کی بھی نفی ہو جاتی ہے، کیونکہ ابا کے اندر جسمانی اور روحانی دونوں آ گئے، ٹھیک ہے؟ تو اس پاسبلٹی کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نفی کرنے کے بعد پھر اس کے اندر سے ایک استثناء بیان فرما دیا، ٹھیک ہے؟ لفظوں میں استثناء جو ہے وہ بیان فرما دیا کہ رسول اللہ تو ہیں، اللہ کے رسول تو ہیں، یعنی روحانی ابو تو ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھی کسی قسم کے بھی باپ والا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ روحانی باپ والا رشتہ تو ہے. اس میں ایک اور تان، ایک دوسرے تان کا جواب بھی ہو گیا کہ بعض مشرکین نے کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر یعنی مقطوع النسل ہیں، یعنی کوئی نبینہ اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے جس سے نسب چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے بڑھے، چند روز کے بعد ان کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا. الفاظ مذکور نے یہ واضح کر دیا کہ اگرچہ نسبی اولاد یعنی نسبی اولاد ندینہ آپ کی نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کے پیغام کو پھیلانے اور قائم رکھنے اور بڑھانے کے لیے نسبی اولاد کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے روحانی اولاد کام کیا کرتی ہے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں اور رسول امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ ہونے کی حیثیت سے ان سب میں زیادہ کثیر الاولاد ہیں۔ یہاں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا ذکر آیا اور اس منصب نبوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دوسرے انبیاء سے خاص امتیازی فضیلت رکھتے ہیں، تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص شان اور تمام انبیاء علیہ السلام پر آپ کا فائق ہونا اس لفظ سے واضح کیا گیا وخاتم النبیین۔ یہ لفظ خاتم میں دو قراتیں ہیں، امام حسن رضی اللہ عنہ اور عاصم کی قرات خاتم بفتح تا ہے خاتم، اور دوسرے ائمہ قرات خاتم بکسر تا پڑھتے ہیں، حاصل معنی دونوں کا ایک ہی ہے، یعنی انبیاء کو ختم کرنے والے، کیونکہ خاتم بخواہ کثرت التا ہو یا بفتح التا ہو، دونوں کے معنی آخر کے بھی آتے ہیں اور مہر کے معنی میں بھی یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مہر، کیونکہ مہر جو ہے نا وہ بھی آخر میں ہی لگائی جاتی ہے، اوکے، جب ڈاکیومنٹ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سٹیمپ لگائی جاتی ہے، اسی طریقے سے جب کوئی تھیلی بند کرنی ہوتی ہے تو پہلے تھیلی کے اندر ساری چیزیں بھر دیتے ہیں، پھر تھیلی کا منہ جو ہے وہ باندھ دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر مہر لگاتے ہیں، تو مہر یعنی آخر کا لفظ جو ہے وہ مہر کا معنی دیتا ہے، اور آخر کا مطلب جو ہے وہ آخری کا معنی دیتا ہے، لاسٹ، تو مہر بھی لاسٹ چیز ہی ہوتی ہے، اس کو آخر پڑھیں تو بھی لاسٹ کے معنی آئیں گے اور آخر پڑھیں تو بھی لاسٹ کے معنی آئیں گے، تو نتیجہ دوسرے معنی کا بھی وہی آخر کے معنی ہوتے ہیں، کیونکہ مہر کسی چیز پر بند کرنے کے لیے آخری میں کی جاتی ہے، لفظ خاتم یعنی خاتم بالکسر اور خاتم بالفتح دونوں معنی لغت عربی میں تمام کتابوں میں مذکور ہیں، قاموس، صحاح، لسان العرب، تاج العروس وغیرہ، یہ ڈکشنریز کا نام ہے، اسی لیے تفسیر روح المعانی میں خاتم بمعنی مہر کا حاصل بھی وہی معنی آخر کے بتلائے ہیں، اس کے الفاظ یہ ہیں، اسم آلتن لما یختم بہ کتابع لما یتبع بہ، معنی یعنی یہی مضمون تفسیر بیضاوی اور احمدی میں بھی مذکور ہے، اور امام راغب نے مفردات القرآن میں فرمایا وخاتم النبوۃ لانه ختم النبوۃ ای تمسمہا بمجیئہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم نبوت اس لیے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کو اپنی تشریف لانے سے ختم اور مکمل کر دیا ہے، اور محکم ابن سیدہ میں ہے وخاتم کل شئین وخاتمنا خاتمته عاقبته وآخره، یعنی ہر چیز کا خاتم اور خاتمہ اس کے انجام اور آخر کو کہا جاتا ہے، یعنی ہر چیز کا خاتم اور خاتمہ اس کے انجام اور آخر کو کہا جاتا ہے، خلاصہ یہ ہے کہ قرات خواہ بفتح تا کی جائے یا بکسر تا کی، معنی دونوں صورتوں میں یہ ہیں کہ آپ ختم کرنے والے ہیں انبیاء کے، یعنی سب کے آخر اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سب کے آخر اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مثال میں بھی ہم دو پیج اور پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کلاس ختم کرنا ہوگا، تو آگے فرماتے ہیں کہ صفت خاتم الانبیاء ایک ایسی صفت ہے جو تمام کمالات نبوت اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ فضیلت اور خصوصیت کو ظاہر کرتی ہے، کیونکہ عموماً ہر چیز میں تدریجی ترقی ہوتی ہے اور انتہا پر پہنچ کر اس کی تکمیل ہوتی ہے، اور جو آخری نتیجہ ہوتا ہے وہی اصل مقصود ہوتا ہے، قرآن کریم نے خود اس کو واضح کر دیا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یعنی آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے، تو پروگرس جو ہے وہ نیچے سے اوپر ہوتی ہے، اور پروگرس کا جو الٹیمیٹ مقام ہوتا ہے وہ آخری پوائنٹ ہی ہوتا ہے جہاں تک یہ پہنچتی ہے، انبیاء سابقین کے دین بھی اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے مکمل تھے، کوئی ناقص نہ تھا، لیکن کمال مطلق اسی دین مصطفی کو حاصل ہوا جو اولین و آخرین کے لیے حجت اور قیامت تک چلنے والا دین ہے. اس جگہ صفت خاتم النبیین کے اضافے سے اس مضمون کی بھی اور زیادہ وضاحت اور تکمیل ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقطوع النسل کہنا جہالت ہے, جبکہ ساری امت کے باپ ہونے کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم متصف ہیں, کیونکہ لفظ خاتم النبیین نے یہ بھی بتلا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک آنے والی سب نسلیں اور قومیں آپ ہی کی امت میں داخل ہوں گی. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد بھی دوسری امتوں سے زیادہ ہوگی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد دوسری انبیاء کی نسبت سے بھی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, تو نبی علیہ السلام کی روحانی اولاد بھی سب سے زیادہ ہوگی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے نا وہ صرف عرب نہیں ہے بلکہ اس میں عجم اور گورے کالے ہر قسم کے لوگ ہیں, وہ نبی علیہ السلام کی امتی ہی ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لیا وہ امت اجابت کہلاتی ہے, اجابت, ٹھیک ہے, اور جنہوں نے ابھی قبول نہیں کیا وہ کہلاتی ہے امت دعوت, لیکن ہے سارے کے سارے امتی. ٹھیک ہے, تو جو کافر ہے نا وہ بھی نبی علیہ السلام کا امتی ہے آج کے دور, یعنی نبی علیہ السلام کی دنیا میں آ جانے کے بعد دنیا کا ہر کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن تفصیل ہوتی ہے ہر چیز کے اندر, تو وہ امت دعوت کا فرد ہے اور جو ماننے والے ہیں وہ امت اجابت کا فرد ہے. اچھا, صفت خاتم النبیین نے یہ بھی بتلا دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اپنی اولاد روحانی یعنی پوری امت پر دوسرے تمام انبیاء سے زائد ہوگی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پیش آنے والی ضرورتوں کو واضح کرنے کا پورا اہتمام فرمائیں گے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور کوئی وحی دنیا میں آنے والی نہیں, بخلاف انبیاء سابقین کے کہ ان کو اس کی فکر نہ تھی, وہ جانتے تھے کہ جب قوم میں گمراہی پھیلے گی تو ہمارے بعد دوسرے انبیاء آ کر اس کی اصلاح کر دیں گے, مگر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر لاحق تھی کہ قیامت تک امت کو جن حالات سے سابقہ پڑے گا ان سب حالات کے متعلق ہدایات امت کو دے کر جائیں, جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے لوگ قابل اقتداء آنے والے تھے اکثر ان کے نام دے کر بتلا دیا ہے. اسی طرح جتنے گمراہی کے علمدار ہیں ان کے حالات اور پتے ایسے کھول کھول کر بتلا دیے ہیں کہ ذرا غور کرنے والے کو کوئی اشتباہ باقی نہ رہ جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, انی ترکتکم علی شریعت بیضاء لیلہا ونہارہا سواء, یعنی میں نے تم کو ایسے روشن راستے پر چھوڑا ہے کہ جس میں رات دن برابر ہیں, کسی وقت بھی گمراہی کا خطرہ نہیں. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چھوڑا ہوا راستہ جو ہے نا جس کو سنت کہتے ہیں, جو اس راستے پر چلتا ہے وہ دھوکے میں نہیں رہتا. ٹھیک ہے, لیکن جب کوئی اس سنت کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے نا تو اب وہ شخص جو ہے وہ یعنی دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دجال جو کہ دھوکا ہے تو اس دھوکے سے بچنے کا صحیح یعنی اس دھوکے سے بچنے کا شورسٹ بلکہ شورسٹ تو کیا واحد راستہ کیا ہے, سنت کے راستے کے اوپر چلنا. ٹھیک ہے, اور جو سنت کے راستے کے اوپر نہیں چلے گا بلکہ خلاف سنت کام کیا کرے گا, خلاف سنت طریقے کے مطابق دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا, تو وہ پھر دجال کے راستے سے کیسے بچے گا, کیونکہ وہ تو پھر نبی علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے روشن راستے کو چھوڑ رہا ہے نا, اندھیرے راستے کو اختیار کر رہا ہے, اندھیرے راستے کو اختیار کرے گا تو پھر فتنوں سے کیسے بچے گا. اس آیت میں یہ بات بھی قابل نظر ہے کہ اوپر آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر صفت رسول آیا ہے, اس کے لیے بظاہر مناسب یہ تھا کہ آگے خاتم الرسل یا خاتم المرسلین کا لفظ استعمال ہوتا, مگر قرآن حکیم نے اس کے بجائے خاتم النبیین کا لفظ اختیار فرمایا ہے. کیسی کیسی انہوں نے یعنی نقطے نکالے, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہور علماء کے نزدیک نبی اور رسول میں ایک فرق ہے. وہ یہ یہ ہے کہ نبی ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کو تعالیٰ اصلاح خلق کے لیے مخاطب فرمائے اور اپنی وحی سے مشرف فرمائے، خواص کے لیے کوئی مستقل کتاب اور مستقل شریعت تجویز کریں، یا پہلے ہی کسی نبی کی کتاب و شریعت کے تابع لوگوں کو ہدایت کرنے پر مامور ہوں، جیسے حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور شریعت کے تابع ہدایت کرنے پر مامور تھے. تو ہارون علیہ السلام نبی کہلائیں گے، موسیٰ علیہ السلام رسول کہلائیں گے. اور لفظ رسول خاص اس نبی کے لیے بولا جاتا ہے جس کو مستقل کتاب و شریعت دی گئی ہو. اس طرح لفظ نبی کے مفہوم میں بنسبت لفظ رسول کے عموم زیادہ ہے. تو آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے ختم کرنے والے اور سب سے آخر میں ہیں، خواہ وہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے ختم کرنے والے اور سب سے آخر میں ہیں، خواہ وہ صاحب شریعت نبی ہو یا صرف پہلے نبی کے تابع ہو. تو ٹھیک ہے، تو یعنی صرف رسولوں کے آخری نہیں ہیں بلکہ انبیاء کے بھی آخری ہیں، اسی وجہ سے خاتم النبیین فرمایا، مرسلین نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی جتنی قسمیں اللہ کے نزدیک ہو سکتی ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ یعنی یہ آیت نص صریح ہے اس عقیدے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور جب نبی نہیں تو بدرجہ اولا رسول بھی نہیں، کیونکہ لفظ نبی عام اور لفظ رسول خاص ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پر احادیث متواترہ شاہد ہیں، جو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کی روایت سے ہم تک پہنچی. ٹھیک ہے، اس آیت کی لفظی تشریح میں کسی قدر تفصیل سے اس لیے کام لیا گیا کہ ہمارے ملک میں مرزا قادیانی مدعی نبوت نے اس آیت کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھ کر اس کی تفسیر میں طرح طرح کی تحریفات اور احتمالات پیدا کیے. مذکور صدر تقریر سے الحمدللہ ان سب کا جواب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں، ادروائز یہاں پر خدا کرنے. آج ٹھیک ہے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.